الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدشن کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایہا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، تم نے بڑی جلدی سے کام لیا ہے. وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھ لو تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو اور پھر میری ذات پر درود بھیجو اور پھر دعا کرو. دوسرے آدمی نے یہی کلمات نبی پاک علیہ السلام سے جب سنے تو وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے دو رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد کچھ تسبیحات، کچھ ذکر اللہ اور پھر درود پاک پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے ارشاد فرمایا کہ مانگو، دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. تو علماء اکرام نے لکھا کہ دعا کی قبولیت میں یہ چیز بھی کہ دعا سے قبل اللہ کی حمد کو بجا لانا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود کو شامل کر لینا، بلکہ اول اور آخر درود پاک کو شامل کر لیا جائے، انشاءاللہ یہ دعا کی قبولیت کا بھی سبب ہے. اور اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. منشین کے ناظرین، سلسلہ شان نزول میں ہم باقاعدہ ایک آیت مبارکہ اور اس کا پس منظر، اس کا شان نزول اور اس کے ساتھ چند باتیں مزید اس اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے متعلقات چند باتیں عرض کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہی دعا ہے اور دعا سے ہی متعلق آیت مبارکہ اور اس کا شان نزول بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے. اور پھر وہ باتیں، وہ وجوہات کہ جن کی بنا پر دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعاؤں کا قبول ہونا یہ اس سے مراد کیا ہے اور دعا کا قبول نہ ہونا اس سے مراد کیا ہے، کون سی ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور کون سے ایسے اوقات یا ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ مختلف باتیں ہم اپنے اس موضوع کے اندر وہ شامل کریں گے، ابتدان وہ آیت مبارکہ اور پھر اس آیت مبارکہ کا شان نزول. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ترجمہ، اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کریں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر یاد رکھیں ملچن کے ناظرین، ہر ہر آیت مبارکہ کا شان نزول یا کوئی واقعہ ہونا اور پھر اس کے بعد آیت کا نزول ہونا ایسا ضروری نہیں ہے، اور ہر آیت کا شان نزول بیان بھی نہیں کیا ہوا۔ بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جس کے پیچھے پس منظر میں کوئی واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور پھر اس میں پورے اس معاملے کے احکامات کو نازل کر دیا۔ یہ بکثرت آیات مبارکہ کے اندر یہ والے معاملات بھی ہوئے ہیں، اور جن کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آنا، آیت تیمم کو لے لیں یا شراب کی حرمت کے حوالے سے لے لیں یا دیگر اور ایسی جن کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے پھر ان کے بعد تدریجاً اس حوالے سے کچھ احکام نازل فرمائے اور پھر ان کی حرمت کا بیان ہوا شراب کے حوالے سے، تو کئی آیات مبارکہ جن کا کچھ پس منظر ہوا پھر اس کے بعد ان کے احکام نازل ہوئے، اور ہر ہر آیت مبارکہ کا شان نزول ہو، اسباب نزول ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کچھ سوال لے کر آتے اور سوال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب ارشاد فرماتے، لیکن کبھی آپ جواب نہ دیتے تھے تو اب صحابہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کی وحی نازل ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب ہی اللہ رب العالمین کے حکم پر آپ منتظر ہو گئے، انتظار فرما رہے ہیں اور جب حکم اس کے حوالے سے نازل ہوگا تو وہی آپ ہمیں ارشاد فرمائیں گے۔ تو اس طرح کی بھی کئی آیات مبارکہ جس میں یسألونک یستفتونک، آپ سے لوگ فتویٰ مانگتے ہیں، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ انہیں ارشاد فرما دیں کہ اس حوالے سے اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہوا کہ ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر اللہ رب العالمین کے بارے میں سوالات کیے، کسی نے پوچھا اللہ کہاں ہے، کسی نے پوچھا کہ ہم اللہ سے کب دعا کریں، ہم اللہ سے کب مانگیں، تو مختلف طرح کے سوالات کیے گئے جن کے جواب میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے امر، اللہ کے حکم اور وحی کا انتظار فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر انہیں یہ آیت مبارکہ کے ذریعے انہیں جواب ارشاد فرمایا۔ تو چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، اللہ فرماتا ہے، تو آپ انہیں ارشاد فرمائیں، فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں ان کے نزدیک ہوں، قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایسا ایک اطلاق حکم کا مطلق حکم بھی بیان کر دیا کہ جب وہ مجھ سے مانگے، اللہ اکبر، یعنی اس کے اندر کوئی خاص ٹائم پیریڈ، کوئی خاص موقع محل یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اس وقت مانگے، اس کے علاوہ نہ مانگے، اس وقت دعا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس حکم کو مطلق رکھا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض مواقع قبولیت کے اعتبار سے بڑے قرب والے ہوتے ہیں اور ان میں دعاؤں کی قبولیت یہ زیادہ مؤکد بیان فرمائی گئی ہے، ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن दुआ स्टेम मांग सकते हैं और स्टेम दुआ नहीं मांग सकते, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, अपनी तरफ से ही इसकी कैद को बढ़ा देना। लिहाजा अगर मुसलमान किसी जगह कोई इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं या नमाजों के बाद दुआ की जाती है, बतौर खास फराइज के बाद दुआ की जाती है, और हदीस सहिया में इस चीज का बयान बाकायदा वाज़े तौर पर मौजूद है कि फर्ज नमाज के बाद मांगे जाने वाली दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, दुआओं की कबूलियत के असबाब में से और उन औकात में से एक वक्त जो बयान किया गया है वो फर्ज नमाज के बाद वाला वक्त भी बयान किया गया है। तो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों में एक अच्छा अमल ये राज है और इज्तिमाई तौर पर इस दुआ को मांगा जाता है, इसी तरीके से नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना, तदफीन के बाद दुआ मांगना, मरहूमीन के लिए उनकी मगफिरत की दुआ मांगना, रब्बना गफिर लना वली इख्वानिना अल्लदीना सबकूना बिल ईमान, ये तो अल्लाह ने उन लोगों की तारीफ फरमाई है कुरान पाक के अंदर कि जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, किन की? अपनी मगफिरत की, और अपने से पहले जो ईमान के साथ सबकत ले गए, दुनिया से चले गए, उनकी भी मगफिरत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है और मकाम मदहा में उनका जिक्र फरमाया है। तो मदशन के नाज़रीन, मैं अर्ज कर रहा था कि ये आयत मुबारक जिसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मैं दुआ कबूल करता हूँ जब भी वो दुआ मांगे, तो नबी पाक अली सलातो वसलाम ने फिर उन्हें ये बात इरशाद फरमाई गई, उन्हें बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मकान से पाक है। यहां हमें अल्लाह के बारे में ये अकीदा बिल्कुल वाज़े तौर पर ये समझना चाहिए और खुद भी अच्छी तरह समझें और अपने बच्चों को भी इसी की तालीम देनी चाहिए। बहुत से ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जिनकी वजह से या बहुत ऐसे नजरियात या अकायद और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में भी इस तरह की बातें जहन में रखना या लोगों को बताना या उनका जिक्र करना, और जिनकी वजह से बाज़ औक़ात आदमी कुफर के अंदर पड़ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मकान से पाक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस्म आज़ा से पाक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिहाद से पाक है, यानी जिहाद ये दाएं बाएं और दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ये जिहाद सित्ता कहलाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो इन जहतों से, वो जमां से, वो मकान से, वो आज़ा से, वो तमाम चीज़ों से पाक है, तमाम हवादिसात से रब अज़्ज़ा वजल वो पाक है, वो सुनता है और छोटी से छोटी आवाज को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सुनता है और छोटे से छोटे जर्रात को भी कि वो रब अज़्ज़ा वजल मुलाजा भी फरमाता है, देखता भी है, कोई चीज उस पर पोशीदा नहीं है, वो सब कुछ जानता है, जो कुछ जाहिर है जो कुछ गैब गए वो सब कुछ का इल्म उसे है और तमाम चीजों का इल्म रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज उससे मख्फी नहीं है। रब सोने से पाक है, रब ऊंग आने से अल्लाह जवजल वो पाक है, वो हई है, वो कयूम है, वो समी है, वो बसीर है, वो हकीम है, वो खबीर है, वो कदीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ये है। हम सुनने के लिए कानों के मोहताज, वो किसी चीज का मोहताज नहीं, बल्कि हम सारी मखलूक रब के आगे मोहताज है, रब किसी का मोहताज नहीं है, वो अल्लाह एक है, वो वाहिद है, वो बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमाओ अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना वो पैदा हुआ ना उसकी कोई आगे औलादें और ना उसकी कोई बराबरी का है, ना उसका कोई हमसर है। अल्लाहु अकबर, ये एक मुसलमान के अल्लाह के बारे में तौहीद वाले कलिमात, रब के बारे में ये अकीदा नजरिया होना चाहिए। बहुत से लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, ऊपर वाला जाने या अल्लाह ऊपर है, इस तरह के कई कलिमात ऐसे होते हैं। मैं आपसे यहाँ बिलखुसूस बतौर खास अर्ज करूंगा कि अपने घरों में भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहु मुलालिया की मायानाज तसनीफ कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब इतनी खूबसूरत और उर्दू जबान के अंदर जिस कदर इस किताब के अंदर अहकाम बयान किए गए हैं, शायद आपको एक जगह यकजा किसी किताब में ना मिले। इस किताब के अंदर एक मुसलमान के ईमान की क्या अहमियत है, अल्लाह के बारे में उसने क्या अकीदे रखने हैं, फरिश्तों के बारे में क्या रखने हैं, अल्लाह की किताबों के हवाले से कैसे, अम्बिया के हवाले से कैसे, कौन सी ऐसी बेअदबी वाले पहलू और बेअदबी वाली बातें हैं कि जिनकी वजह से आदमी का ईमान भी जाया हो जाता है और वो कुफ्र के अंदर पड़ जाता है। इसी तरह कौन से ऐसे कलिमात मुसीबत के वक्त, परेशानियों के वक्त बोले जाने वाले कि जिसकी वजह से इंसान कुफ्र के अंदर जा पड़ता है। फिर इसी तरह हमारी इबादात के मामलात, नमाज है, रोजा है, जक़ात है, दीगर ऐसी कई चीजें कि जिनके अंदर बसा औकात मजाक करने में या कुछ ऐसे कलिमात बोलने की वजह से या उनका इस्तेहज़ा और तख़फीफ़ का मामला कुछ ऐसे कर देने के जिसकी वजह से भी इंसान कुफ्र के अंदर पड़ जाता है, तो हर मुसलमान के लिए ये चीजें सीखना समझना बहुत अहम बहुत जरूरी है। तो किबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम आलिया ने इस किताब के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में उन आकामात को जमा किया, साथ तरगीब के लिए तरहीब के लिए कई हिकायात वाकियात रिवायात वो इस किताब के अंदर शामिल है। तो आप इस किताब को जरूर हासिल करें और खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी इसके हवाले से अवेयरनेस दें। आप अगर किसी स्कूल में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप कहीं लेक्चरार हैं, तो आप इस किताब को न सिर्फ खुद अपने लिए बल्कि आप दूसरों को भी आप इसकी तरगीब दीजिए, तो इंशाअल्लाह रजीद अगर हमारी किसी कोशिश काविश की वजह से दूसरे का ईमान महफूज हो जाता है, वो कुफरियात से बच जाता है, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए भी नेकी वाला काम है। तो ज़रूर इसको मंद चैन के नाजरीन हासिल करना चाहिए और अल्लाह के बारे में क्या अकायद व नज़रियात वो इसमें बिल्कुल वाज तौर पर इब्तदा में ही ये किताब के अंदर वो बयान फरमाए गए। तो जब सहाबा इकराम अली मिर्दवान ने ये अर्ज की नबी पाक अली सलात वसलाम की बारगाह में, तो हुजूर अली सलात वसलाम पर अल्लाह ने ये वही नाजिल फरमाई कि मेरे बंदों से फरमा दें कि मैं दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल फरमाता हूँ। रिवायत में बयान किया गया कि जब आदमी अल्लाह से दुआ करता है और आदमी कहता है या रब्बी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है लब्बई का या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं आप मांगो मुझसे लब्बई का, इरशाद फरमाता है हजरत मूसा कलीमुल्ला आला नबी अली सलात वसलाम ने अल्लाह की बारगाह में या रब्बी कहा तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया लब्बई का या मूसा, तो हजरत मूसा ने अर्ज की कि बारी ताला तो अपने बंदे से ही लब्बई कहकर इरशाद फरमाता है, तो फरमाया हजरत मूसा अली सलाम ने अर्ज की कि ये तेरे नेकों के लिए खास है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये सब के लिए है और अगर ये सिर्फ नेकों के साथ ही खास हो और गुनाहगार के साथ नहीं तो फिर हमारा कर्म कहाँ है। अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह की शान करीमी शान रहीमी है कि रब अज़्ज़ा व जल अपने बंदों से यूं बंदा मांगता है रब लब्बई इरशाद फरमाता है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता ही रहे मांगता ही रहे, बल्कि रिवायत में इरशाद फरमाया गया और उन मकबूलियत वाले औकात में इन चीजों को भी बयान किया गया कि सुबह के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी उस हिस्से के अंदर ये अपनी रहमत से आसमान दुनिया की तरफ नुजूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कौन मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई सवाल करने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई मगफिरत मांगने वाला میں اس کی مغفرت کر دوں. اور دیگر روایات میں یہ بھی کہ ہے کوئی کسی چیز میں مبتلا, کسی آفت میں, پریشانی میں, ہے کوئی رزق مانگنے والا, اسے رزق دیا جائے. کوئی پریشانی مصیبت میں ہے کہ اسے عافیت اور سلامتی دی جائے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا آتی ہے, یہ پکار آتی ہے. اور خوش نصیب ہے جو ان گھڑیوں میں رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور رب کے حضور دعا مانگتے ہیں, اور اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ چیز کہ جب آدمی اپنے آرام سے رات کے وقت, اس لیے ہم بکثرت جب اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی سیرت میں ہمیں یہ چیز لازمی طور پر ملتی ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے اور رات کی عبادت کرنا, اس کا باقاعدہ بطور خاص یہ قرآن پاک میں بھی اور حدیث طیبہ میں بھی اس کا بیان ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ رات کے وقت جب آدمی اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے, دعا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, ذہنی طور پر بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے, اور اس میں رب عز و جل کی بارگاہ میں سوال کرنا, تو یہ دل جمعی بھی وہاں پر ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور پھر یوں آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو دیگر کوئی کام کاج اسے ذہن میں اور گمان میں نہیں آتے. یاد رکھیں غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. یعنی جو آدمی رب سے دعا تو مانگے اور اس کا دل کسی اور طرف مشغول ہو, وہ دل کسی اور طرف, کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری صورتوں کو نہیں ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو جب رب انہ علیم بذات الصدور, یہ ہمارا ایمان ہے کہ رب دلوں کے اندر پیدا ہونے والے ان خیالات, ان وساوس کو بھی جانتا ہے, تو دل جمعی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگنا یہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا رب حیا والا کریم ہے, جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے. ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں, اس سے یہی پتہ چلا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, یہ خود حدیث طیبہ میں اس کا بیان ہے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کر آپ دعا مانگا کرتے تھے. تو یہ دعا کہ فرمایا کہ جب آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین حیا فرماتا ہے کہ بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھائے اور میں ان کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. اس لیے بار بار رب کے حضور وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پڑھتے ہیں, آپ کے گھر پہ رہنے کے معاملات, کھانا کھانے کے معاملات, مسجد میں آنے کے معاملات, مسجد کے بعد کے معاملات, بازار جائیں تو اس کے معاملات, اور کوئی بھی ایسا معاملہ ہو, تو دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت دعائیں منقول, بکثرت دعائیں منقول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے جائیں تو بھی دعا, اصل میں دعا عبادت اور عبادت کا بھی مغز ہے. یہ دعا کے کلمات, اس پر آدمی کو ثواب ہی ثواب ملتا ہے, کیونکہ جب تک وہ دعا میں مشغول رہتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور جب اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ ثواب تو اس کا کھڑا ہے, بالکل ثواب تو اس کو مل گیا. بہت سے لوگ یہ کلمات جب کہتے ہیں نا کہ بھئی اتنا مانگتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی, تو دعاؤں کی قبولیت یہ اس کی مختلف آپ کیٹاگری سمجھ لیں, کہ ہر اس چیز کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا تو ہم کہ ہماری دعا قبول ہوئی, ورنہ دعا قبول ہی نہیں. نہیں, دعا کی قبولیت ہی قبولیت ہے. ہاں, اس قبولیت کا انداز کیا ہوتا ہے, وہ بسا اوقات یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بعض اوقات ہمارے حق میں ہی وہ مانگنا, وہ دعا کرنا وہ بہتر نہیں ہوتا, اور اللہ رب العالمین یہ علیم ہے، رب عز و جل اپنی رحمت سے وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس آدمی کو وہ چیز مل گئی تو اس کے ملنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ کئی اور نافرمانیوں کی طرف چلا جائے، کئی اور بڑے گناہوں کی طرف چلا جائے اور سرکشی کی طرف چلا جائے۔ تو اب بتائیے کہ وہ جو ہم مانگ رہے تھے وہ ہم نے اپنے طور پر اپنے گمان میں اس کو اچھا جانا، لیکن رب کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عطا نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر بالکل بلا تمثیل یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں کہ کسی کھانے کے حوالے سے ڈاکٹر پرہیز بتا دیں بھی یہ کھانا اس مریض کے لیے انتہائی نقصان دہ، یہ زہر قاتل ہے اس کے لیے، تو اب وہ گھر والوں سے طلب کرے کہ مجھے یہ چیز دے دیں، اور اس کے گھر کے اندر ہی اس کے والد، اس کی والدہ جو کہ اس سے بڑی پیار اور محبت کا ایک رشتہ ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ان سے مانگتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کہ یہ دینا اور اس کا کھا لینا یہی نقصان دے اس کے لیے، تو یہ ان کا نہ دینا بھی یہاں پر یہ اس کے ساتھ محبت والا ہی تعلق ہے۔ یہ بلا تمثیل بتلے کسی مثال کے لیے میں نے یہاں عرض کیا ہے۔ آئیے اب قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے، فرماتا ہے ہمارا رب عز و جل وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رب عز و جل یہاں بالکل واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ کو علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں جو تم ناپسند سمجھتے ہو، جن کو اپنے حق میں برا جانتے ہو لیکن ہوتی وہ تمہارے لیے اچھی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم بالکل اس کا الٹ ذہن رکھتے ہیں لیکن وہ معاملہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہر چیز جو ہم مانگ رہے ہیں اور اسے ہم بہتر جان رہے ہوں وہ ہمارے حق میں بہتر بھی ہو، یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے، اپنے علم سے وہ یہ سب چیزیں جانتا ہے، اور وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اس سے رب تعالیٰ وہ ہمیں عطا نہیں فرماتا۔ لیکن مومن کی دعا رد پھر بھی نہیں جاتی، بلکہ وہ اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں، اس کے بدل کے طور پر اسے کچھ اور عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ علماء نے واضح طور پر یہ باتیں لکھی ہیں، دعا کی قبولیت، دعا کا ایک فائدہ تو سیدھا سیدھا حاصل یہ ہوا کہ انسان نے جب تک دعا مانگی رب اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا کا دوسرے نمبر پر فائدہ کہ جو ہم نے دعا مانگی وہ اگر ہمیں نہیں ملا تو اللہ اس کا بدل ہمیں عطا فرمائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوئی لیکن کئی ایسے نقصان آنے والے تھے جن کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ کوئی دعا نہیں مانگی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کی بدولت وہ نقصان ہم سے دور کر دیے، ان نقصانوں سے ہمیں بچا لیا۔ تو ایک قبولیت کا سبب اور ایک قبولیت کا انداز یہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا عظیم و شان مومنوں کو جو انعام ملے گا قیامت کے دن، ان کی وہ دعائیں جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی وہ قیامت کے دن انعامات کی صورت میں اللہ انہیں عطا فرمائے گا کہ فلاں فلاں چیز تم نے مانگی تمہیں نہیں ملی، اس کے بدل میں رب نے تمہارے لیے آج یہ انعام ہے، اس کی جگہ یہ انعام ہے، اس کی جگہ یہ انعام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جب انسان وہ انعامات دیکھے گا، وہ عظیم الشان چیزیں دیکھے گا کہ رب نے ان دعاؤں کی وجہ سے مجھے یہ یہ انعام عطا فرمائے ہیں، تو روایت میں بیان کیا گیا کہ پھر تمنا کرے گا، اس وقت اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کہ دنیا کی جو چیزیں تھیں جن کا حصول تھا اس سے فائدہ اٹھایا، ایک عارضی طور پر ہوا، سلسلہ ختم ہوگا، لیکن یہ اتنی عظیم رب کی نعمتیں جو ان دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی بدولت اللہ ابھی عطا فرما رہا ہے، تو کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یہ سارے انعامات مجھے آخرت میں ہی مل جاتے۔ تو یہ انداز بھی ہیں، یعنی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی وہ دور فرماتا ہے، اس سے معاف فرماتا ہے، اور ہماری دعاؤں کی بدولت ہی اللہ تعالی ہمارے غموں کو، دکھوں کو، کئی ایسے دکھوں کو جو رب عز و جل وہ دور فرماتا ہے، اور آخرت میں یہ انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ گمان کر لینا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یا میں اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، میری دعا سنی نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ آپ جب بھی دعا مانگے، حدیثوں میں فرمایا وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ، یعنی یقینی کیفیت کے ساتھ جب دعا مانگے رب عز و جل سے، تو یقینی کیفیت کے ساتھ، اور پھر یہ اللہ سے ہم جس طرح کا گمان رکھیں گے رب تعالیٰ ویسے معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے کہ رب عز و جل کے ذات کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں، اللہ ہمارے لیے بہتر ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس طرح کا حسن ظن رکھتے ہوئے، یقینی کیفیت کے ساتھ قلبی معاملات حاضر رکھتے ہوئے، دعا کے عدم قبولیت کے جو معاملات ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے دعا مانگی جائے، تو رب عز و جل دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت میں آڑے آتی ہیں اور ان کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس میں ایک وجہ انسان کا حرام کھانا۔ یہ حرام کھانا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے روایتوں میں بیان کیا گیا کہ انسان دور دراز سفر کر کے جائے، اپنے ہاتھوں کو بڑھائے، اور پھر ارشاد فرمایا گیا، حالانکہ اس کی حالت یہ ہے کہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی غذا حرام۔ ارشاد فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے میں ایک بہت بڑا سبب وہ حرام روزی کھانا، حرام مال کھانا، حرام مال استعمال کرنا، یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوہ کرتے۔ مستجاب الدعوہ جس کی ہر دعا رب عز و جل قبول فرمائے، جس کی ہر مانگے جانے والی دعا، مانگے جانے والی کلمات رب عز و جل قبول فرما لے، اس کو درجہ مستجاب والا مل جائے، اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمایا تم اپنی خوراک پاکیزہ کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوہ بنا دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ درس اور سبق ہے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، ان معاملات کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے۔ ہر وقت یہ نہیں کہتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہے جو جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ہمارا تو شب و روز ہی اگر دیکھا جائے تو کئی نافرمانیوں میں، گناہوں ہی گناہوں میں گزر رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ کلمہ کہنا پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اگر نمازیں بھی نہیں پڑھتے تو رب سے توبہ کر کے نماز شروع کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والا بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ رب سے گڑ گڑاتا رہے، رب سے گڑ گڑاتا رہے، رب کے حضور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور وہ مانگتا رہے۔ اپنی عبادت پر کوئی فخر نہیں، اپنی عبادت پر کسی طرح کا کوئی معاذ اللہ تکبر دل کے اندر وہ نہ آ جائے، بلکہ اللہ کے عاجز بندے بن کر جب رب سے مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ علماء نے لکھا دعاؤں کی قبولیت کا ایک سبب ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے سے دعا کروائے، اجتماعی طور پر مسلمانوں کا کہیں جمع ہو کر دعائیں کرنا، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ایسے مواقع دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول میں بکثرت ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے. بطور خاص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور اس مدنی مذاکرے کے اختتام پر اجتماعی طور پر سارے دعا مانگتے ہیں, اور جہاں اللہ کے ایسے پیارے بندے موجود ہوں اور اتنی تعداد میں موجود ہوں وہاں ضرور کسی نہ کسی کی آہ پر آمین پر رب ہماری بھی آہوں کو اور ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق دے. ذکر درود اور دعا دعا کا عمل ہم ترک نہ کریں, بار بار رب سے مانگتے رہیں. رب تعالی مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے. آمین.
قرآن قرآن